मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اس کی آواز تھوڑی سی تیز کریں اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. آواز تھوڑی سی تیز کریں یار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم میں سے ہر شخص لاشعوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں اطلاع آئے گی آج فلا کا انتقال ہو گیا، جی فلا کا انتقال ہو گیا، جی آج فلا کا انتقال ہو گیا. میتیں جنازوں کی چارپائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں، آباد کر رہی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ ان کا نام ختم ہو گیا، بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا. تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں. بیان کا ٹائم تھوڑا 5 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، کہیں گیا ہوا تھا میں، تھوڑا سا پہلے آ جائے کریں. ٹھیک ہے، تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ نام ختم، وہ مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. انسان اپنی وقتی ترقی، وقتی دولت، وقتی شہرت یا وقتی راحت، ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا. قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. اے نبی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو. اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پہ غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے. وہ مادی دنیا کی زندگی بالکل الگ ہے، اللہ کی تعلیمات بالکل الگ ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرست بن جاؤ، اور اگر مادہ پرست نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو، ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے، جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے ایک دھمکی دی ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا، وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا، تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا۔ اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جو خوشی، جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو۔ آپ سوچو، خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملے، اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں قرآن مجید کی، یہ آیت ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا، ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ کبھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان؟ بھائی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، پڑوسی کو بھی بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے لگے گی کس کو؟ محسوس آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا؟ اپنا آپ ہوگا نا۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو اب؟ تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، حماقتیں کرے گا وہ۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے، حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا۔ اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا، لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں۔ اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں، مغربی دنیا سے متاثر مت ہو۔ مغربی جو لٹریچر ہے، جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس سے کبھی متاثر نہ ہو۔ میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے، جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں، ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو، اس سے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو۔ اسلام صدیوں سے ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے، کان الناس امتا واحدا، اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، آدم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یوسف علیہ السلام کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ سب ایک ہیں۔ ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں، بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا۔ ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی, ہم بنے گئے بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا اس سے ہمیں بحث کوئی ہے یونیورسٹی میں؟ کبھی آئی بی اے یونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ یا سی اے کر رہے ہو یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں؟ بولتا کیوں نہیں میرے بھائی, یہ ٹاپک ہی نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. سفر ہمارا اچھا گزر جائے, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا بس میں جا رہی ہے, سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو. آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا, چلتی ٹرین میں, ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار میں, ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں میں, واپسی مشکل رہے میرے لیے. لیکن چند عقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں, مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں, مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ پروفیسر, لیکچرار, لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر, وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں, بٹھایا گیا ہے ہمیں. کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے, یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں. سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں, اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ. دیکھو بیٹا آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے, پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک, ایسے ہی ہے نا, اس طرح مل کے بنتا ہے. سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے, پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم. بیٹا یہ نیچرل ہے, لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ, جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں, کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں. بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے, ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل, ہم نے کس کا سوچنا ہے؟ انسانیت کی بھلائی کا. جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں, ان کی بھلائی کا سوچنا ہے, ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے. اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ عقل مند تھے, آپ کو یہی فکر لگی تھی ابے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہا ہوں, ہے بھائی منزل کدھر ہے؟ پہلے اس کا تو جواب ملے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی پرانی باتیں, پرانے قصے ہیں, ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مطمئن ہو جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے, کس نے بٹھایا ہے, کیوں بٹھایا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے, جیب خرچی بھی دے دیے اور ٹفن بھی باندھ دیا. دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا زیادہ راہ دے کے بھیجا نا. ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہیں نا, ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے, اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, وہ پریگنینسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ شمار ہوتی ہے. واللہ عالم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں، کوئی بعید نہیں ہے ان سے. تو اور ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالی ہمیں سفر میں بھیجتا ہے، اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، زیادہ راہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے. جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے، تو آنے جانے کا ٹکٹ، کرایہ، جیب خرچی، وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ، سلیبس بھی لے کے دے دیا. اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا، وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی کمبخت تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی، تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا، یہ سارے انتظامات تیرے باپ نے کیے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ، اب وہ وہاں جا کے عیاشی میں پڑ جائے اور کیا یار لائف کو انجوائے کرو، کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے. تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو ہیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے، یہ اصل میں میں جب یہاں آیا تھا یا ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں، تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لیا. یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا. مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا، تو انسان کی بقا کے لیے، کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا، اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی. مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھی، اس لیے اللہ نے ضرورتوں کا پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے. بالکل 180 پہ ہیں. دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا، لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا. ابے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے، اتنی آسان مثال دے رہا ہوں. بھائی قرآن کہتا ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا، یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں، اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے. پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں. وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے، کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی، ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا. لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا، کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسے نہیں. پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیے، اسٹوریج کے اسٹور پیدا کر دیے کہ خوراک بھی ذخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا ذخیرہ ہو سکے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں، ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخود؟ کیا خیال ہے بھائی، یہ اونٹ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے آپ نے، پانی کا پورا کین ہوتا ہے، ایک ایک ہفتہ پانی نہ پیے چلتا ہے وہ، اتنا اسٹور کر لیتا ہے پانی. تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا اس کے باپ دادا نے کہ ہم تو مر جائیں گے تو اگلی نسل میں, پھر اس سے اگلی نسل میں, پھر اس سے اگلی نسل میں. وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے ہاں. وہ پارسل ہوتے ہوتے ہوتے, یعنی وہ چھوٹا سا پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے, نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت. ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں, وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے. تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے. انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی بہت سو کی, لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا. اس نے اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں. پھینکنے کی کوئی انتہا ہے؟ بولو یار. جو خدا کے وجود کی دلیل تھی, اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا؟ اللہ اس کے برعکس دلیل لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں تھا, تو ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی, کیونکہ ریگستان میں درخت بھی کیا ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, چھوٹی سی رہ گئی. جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی, کیسا مذاق اڑایا ہے اس کا. یہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے. ہم سائنس, پروف دکھاؤ, پروف خدا کا. خدا کا پروف دکھانا آسان ہے, اونٹ ہے, لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے. بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو. خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا. ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے, لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل. ایسا بنایا اونٹ کو, اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں. ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے, اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے. اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے. ہم گدے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی. اے اللہ ہم زیادہ راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں. انسان لے کے جاتا ہے نا, جب عرب ریگستانوں کے سفر, مکہ سے شام جا رہے ہیں, مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں, بیچ میں بڑے بڑے صحرا ہیں. اے اللہ ہم 100 آدمی 200 آدمی اپنے ناشتے کا, کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا ایک مہینے کا ناشتہ اونٹ کا ایک نوالا. اگر اللہ میں ایسے کہتے ہیں کہ بھئی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تو ہم اونٹ سے کہتے ہیں تو اکیلا چلا جا, ہم یہیں اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے, دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. ماہرین گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ, یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی. لیکن ریگستان میں اگر سفر ہے, گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا, اس کا زیادہ رہا, اس کا چارہ لے جانا پڑے گا, اور لے جا سکتے ہیں, اتنا نہیں کھاتا وہ. اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا. وہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے. اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو, گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے. اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ کاش سمجھ میں آ جاتی. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں بہت پریشان ہوں یار, بہت پریشان ہوں. ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا, مجھے کہنے لگے آپ پڑھیں, میں نے یہ یوں کر کے ثابت کیا. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی. میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے, دو اور 2 4 کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی, 2 اور 2 4 کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار. چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی؟ چینجنگ تو آسان ہے, جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے؟ میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, میرا ٹاپک یہ نہیں تھا لیکن اب چھیڑ دیا ہے, اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا, ویسے بھی وہ سواری کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, زادے راہ کے لیے اونٹ کا زادے راہ کوئی لے جا سکتا تھا؟ آپ نے اپنے جو سواری تھی گدے گھوڑے ان کے لیے آپ نے گھاس اونٹ کے, ایک مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو, لوسن چاہیے, گھاس چاہیے, دانا چاہیے, وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا. ایک بورا آپ نے ایک مہینے کا راشن, اس میں اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنے مکھن, گھی, یہ جو بھی چیزیں جو ایک مہینے تک, انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے, وہ تو خراب ہو جاتے ہیں, تو گندم, یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی, یہ آپ کا زادہ راہ ہو گیا ایک مہینے کا. پہلے تو دو دو چھ چھ مہینے کے سفر ہوتے تھے, میں تو ایک مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے, یار فرض کر لو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب سوال پیدا تھا, اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا, سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے, تو کیا ایک مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں صحرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے. آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا, سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں, قطر ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, کھڑکی سے جھانکا کریں, نیچے شیشہ بند ہوتا ہے سنو, شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں, صحرا لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, گھاس تنکے کا نام و نشان نہیں. اب جناب ایک مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا, بولو یار, کیمل پہ ڈال دیا, اونٹ پہ ڈال دیا. اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے, میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا. اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا, میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا, میں کیا کھاؤں گا. اور اونٹ بزبان حال یہ بھی کہتا ہے, یہ جتنے گدھے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا, یہ میرے دو نوالے ہیں, میرا دل آ گیا نا پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا. میں اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے, ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا, بقرعید میں چار دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو, دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے, اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو. اچھا اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا, ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے, اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے. اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا, اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی. اکثر شریف ہی ہوتے ہیں, تو وہ اتنے سیدھے, جتنا اونچا ہے, جتنی پاور ہے اس کے اندر, اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے. گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی. اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا, ہم لوگ ہوتے, ہم نہیں ہوتے, کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا, دور سے آ رہی ہے ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا, اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے, یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے, پچک کر کے گئے ہو صاحب. تو خیر, تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ, اونٹ کی پیٹھ پہ. اب اونٹ کا راشن کہاں گیا, تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا. اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے, یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا, یہ کئی کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا, اسٹور کر کے رکھے گا, اس کی ٹینشن مت لو. یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, بولو بھائی کیا ہو گیا, کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار, کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی, ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے, بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا, آم کی گھٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے، تو آم پیدا ہو رہا ہے، ہونے کی وجہ سے آم کی گھٹلی میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جس سے آم پیدا ہو، یہ غلط ہے. خدا نے گھٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا، اس لیے خدا نے اس گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر پیدا کیے ہیں. یہ عمل الٹا ہوا ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت تھی، کوئی کھلانے والا نہیں تھا، ایک بندے کو ترس آیا، رکھ کے چلا گیا، آپ نے کھا لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں، لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے، آپ کہیں اس نے نہیں دیا، اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے. تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے. تو ہوا یہ کہ کوئی ریز گئی اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی، اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لا کے رکھے. تو کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم فطرت سے ہی لے لینا بھائی، یہی کہے گا نا، اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا، میں نہیں کھلاؤں گا. اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اونٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے، ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں، تم تھوڑے دنوں میں ختم، دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی، جو کروڑوں سال میں ایوالو کرتے کرتے انسان بنیں گے، اور پھر اونٹ بنیں گے، اور پھر گائے بنے گی، اور پھر بکری بنے گی، اور پھر مرغی بنے گی، پھر مرغی انڈوں پہ بیٹھے گی، اپنے بچوں سے محبت کرے گی. دیکھتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے ایسے سافٹ ویئر کم انسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی، اور ہر سافٹ ویئر دوسرے سے مختلف، شیر میں الگ سافٹ ویئر، چیتے میں الگ، بکری میں الگ، دمبے میں الگ، بندر میں الگ، انسان میں الگ، ماں میں الگ، باپ میں الگ، دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے، اور بالکل بچے کے لحاظ سے جو جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے. باپ میں تربیت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ نے، ماں میں شفقت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی، بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی، بچے کا کیا ہو جانا تھا؟ بیڑا غرق. ماں کو ممتا دی ہے، باپ کو ممتا نہیں دی ہے. باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کو تربیت کی فکر ہے، اس کو اس کی فکر ہے کہ یہ زندہ رہے. وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو 24 گھنٹے لگا سکتا. یہ والی محبت اللہ نے کس کو دی ہے؟ یہ ماں کو دی ہے. ایک ایک چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے یار، ایسی مینجمنٹ. اور آپ کہہ رہے ہو چونکہ یہ ایکچولی بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی، لہذا فطرت نے ایسی ماں اویلیبل کر کے دے دی اس کو. بس کرو یار، اس پہ کتابیں پڑھوں میں بیٹھ گئے، میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں ان چیزوں پہ. میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا، میں نے کہا کوئی ٹو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کے، آپ تو مصنف ہو نا، کوئی دو چار باتیں بتا دو. تو اس نے دو چار جو بتائی، میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے بندے تو جو دو چار باتیں بتا رہا ہے نا، اس سے تو خدا کا انکار کے بجائے کیا ہو رہا ہے، تو وجود ثابت ہو رہا ہے. جتنا اللہ نے علم دیا ہو نا، اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وحی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے، خدائی تعلیمات کی روشنی، وہ عقل صحیح کام کرتی ہے. جو خدا کا باغی بنا دے نا عقل، وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا جی، اونٹ اللہ نے انتظام کیا کہ بھائی چونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی اسٹور، یہ اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور. اچھا بھائی، اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا؟ ہفتہ پیاسا رہ لے گا، ڈیڑھ ہفتہ پیاسا رہ لے گا، ضرورت تو پڑے گی نا. اللہ نے کہا ایک اور سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا، اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا، کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ، ارلی سائٹ پہ پانی ہے اور قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، اسے کیا پتا یہاں پانی ہے؟ اونٹ کو پتا چل جاتا ہے. ایسے سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا دوں گا، یہ ٹن مارے گا، یہ اشارہ دے دے گا بھائی یہاں کا کیا ہے، پانی ہے. ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے، کون اس کے لیے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا؟ اللہ کہتے اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنوینس کا کام دے گی. تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہو نا، ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اونٹ کی گردن رکھ لینا، اس کے اوپر سے گزر جانا، اتنی لمبی گردن دوں گا. اور کیسی وفا سکھائی ہے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے. اے اللہ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تھک جائے گا, بیٹھ جائے گا, کہے گا بس کرو یار. متنبی نے سفر کیا عراق کا حجاز سے, لمبے سفر تھے, اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کیا, بڑے بڑے صحرا اس نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عبور کیے. تو جب عراق کی سرزمین کے قریب پہنچنے والا تھا نا, تو اپنی اونٹنی کی شان میں اس نے تعریفوں کا پر ایک غزل لکھی. اس نے کہا لوگ حسین عورتوں پہ مرتے ہیں, میں قربان جاؤں اپنی اونٹنی پہ, اس نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ضربت بها ضرب القمار اما لهذا و اما لذا, کہتے ہیں میں نے وادی تیہ پہ بیٹھ اونٹنی پہ بیٹھ کے جوا کھیلا ہے میں نے وادی تیہ سے گزرنے کا. اتنا بڑا صحرا تھا, جوا ہے یہ یا آر یا پار, لیکن اس نے مجھے وہ جوا جتوایا ہے. کہہ رہے جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھا بیٹھا سفر کرتے 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 تھک کے چور ہو گیا, میں نے اس سے پوچھا فقل لها اين ارض العراق, اپنی اونٹنی سے میں نے پوچھا بتا آپ عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے. کیسے خراما خراما جانور چلتا رہتا ہے نا اپنے مشن کی طرف, اونٹ کو دیکھیں کیسے طبیعی, مجھے بہت پیاری لگتی ہے اونٹ کی چال, اور جب قطار بنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا صحراؤں میں, ایک عجیب روحانیت ہے اس میں, پب جی کھیلنے والوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. انسان اندر سے بھی کالا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو روحانیت اور فطرت میں حسن نظر ہی نہیں آتا. اب جو سارا دن بیچارہ گٹر صاف کرتا رہے گا, اسے امبر اور رود کی خوشبو اچھی لگے گی؟ ہمارے ساتھ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے, ایک بیچارہ بھنگی کہیں جا رہا تھا, بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ پریشان, یار یہ اس کو ہوا کیا ہے؟ تو اس کے بھائی کو بلایا, پتا چلا قریب میں خوشبو کی دکان ہے, تو خوشبو اس کی ناک میں گئی. بیچارہ وہ عادت ہو چکی تھی اس کو. تو ہم فطرت سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں نا کہ ہمیں اب نیچرل لائف اچھی نہیں لگتی, اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں ہم. صحراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز, میں نے سعودی عرب میں دیکھے ہیں صحرا میں, ایک بدو عربی ایک آگے آگے ہوگا, چھوٹے سے قد کا آدمی ہو, وہ اونٹوں کی پوری قطار, ایسا ڈسپلن, دائیں بائیں نہیں ہوتے, ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریڈ کرتے کرتے وہ لمبے لمبے سفر پہنچ جائے گا جی, عراق پہنچ جائے گا, شام پہنچ جائے گا, ترکی پہنچ جائے گا, آرام سے چلتا رہے گا, رکتا نہیں ہے. فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها, شاعر کہتا ہے میں تھک گیا, میں نے پوچھا بھائی عراق کہاں ہے, اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں. مضافات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے, ابھی تو ہم نے اس بکری پہ اونٹ پالا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ, یعنی ضرورت سے میں اصطلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ فرما بردار بنایا اس کو. ہمارے بچے اونٹ لے کے نکلتے تھے یوں, ایک چھوٹا سا بچہ یوں بٹھاتا تھا بیٹھ جاتا تھا, یہ چار بچے اس کی کمر پہ سوار ہوتے, ایک آگے سے کہتا ہوش اڑ جاتا, سو دفعہ بٹھاؤ سو دفعہ بیٹھے گا, سو دفعہ کھڑے کرو. لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں, میں نے کہا ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ایک بنایا ہوا یوں کر کے بٹھایا ٹھک اٹھایا, ہم نے کہا چلو جب قربانی کے جانور میں سواری اس لیے جائز نہیں ہے نا کہ وہ اس کی توہین ہوگی, جانور تو خوش ہو رہا ہے بھائی, وہ تو خود انجوائے کر رہا ہے اونٹ. وہ جو قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے کے لیے, کہ آپ کو یہاں سے رکشے کا کرایہ بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, پیسے بچا رہے ہیں آپ. یہ جو بچے اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جانور کو گھما رہے ہوتے ہیں, یہ اس سواری میں داخل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہو سواری پہ کہ پانچ پانچ روپے دو بھائی. تو فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها, یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی رپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ, بہت تھوڑی سی, اونٹ پہ پوری پوری کتابیں ہیں سائنسدانوں کی کہ اونٹ ہے کیا بلا. اونٹ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ریگستان میں جو ہوا جب چلتی ہے تو اونٹ کی آنکھیں اس سے متاثر نہیں, اس کے کھڈے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں اس ریت کے ذرات کو. تو خیر کہاں ہم کہاں سے چلے تھے, کدھر کو نکل لیے, اونٹ پہ آ گئے نا اصل میں ہم, اونٹ رہ گیا ہے, سب کچھ تو پال لیا ہم نے, اونٹ رہ گیا. کہ محلے والے میرے یہ گائے برداشت کر لیں بڑی بات ہے, موٹ لے آئے نا تو ایسا نہ ہو یہ محلے والے بولیں یار یہ مفتی صاحب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں, مرغیاں برداشت کر لی گائے برداشت کر لی اب اونٹ زیادہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ بھی چار پانچ سال میں اور تھوڑے پرانے ہو جائیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانی. خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ سفر میں آپ اس سے دلچسپی نہیں لے رہے بھائی, کس نے میرے ابا نے مجھے فرانس کیوں بھیجا, لوگ کہہ رہے ہیں خود بخود آیا ہے, تو بھائی ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کھانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے, اس کا مطلب کسی نے بھیجا ہے اور وہ غافل نہیں ہے, تیرے ابا نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے, فیسیں بھی بھیج رہا ہے ہر مہینے اور تیری ضرورت کی تمام چیزیں بھی پوری کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے, جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے, ہوٹل چاہیے بھائی, کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا یا ابا نے نہیں کیا, یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا ماموں کے گھر چلے جانا, اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے, ایو ہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش کی, اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا, لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے, وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے, بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا, بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا, وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, بغیر ماں کے باپ کے بغیر, تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا, بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں, یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دی, ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ, تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں, آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا, میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا, ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا اگر صحیح بات کی جائے نا, تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے, ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا, پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں, انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا, ہوٹل, کیئر کرنے والا. جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے, جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں. ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو سو کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے, لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. خیر, تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا, وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف, کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو, فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے, تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی, یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو, کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں, یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں, تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے, باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ मासियां देखता हूं ना जो रोडों पे फिर रही है बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं। और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी मां ने उस वक्त जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लें जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े, उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी मां की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब मां की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है, किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है। मैं जब भी ये मंजर देखता हूं उससे रहा नहीं जाता। मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की, देख तेरी मां भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना, देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था तू। मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं, बच्चा जब बड़ा हो जाए ना तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं कि तू जो आज 5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने, और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, किसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते, कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए, जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओं के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे हैं और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिस पे तुम्हें फखर है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे मां के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। और कुरान धमकियां देके कहता क्या है, इन ज़ालिक अलल्लाह यसीर, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है, ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो। थोड़ा सा ठंडा पानी दे देंगे। खुदा ने मां बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने की हमें परमिशन, बोलो भाई, नहीं दी है। उसकी वजह है कि हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। खुदा, बोलो, नहीं भूलता। आज अखलाक अखलाक अखलाक, दोस्तों से खुश अखलाकी, गर्लफ्रेंड से खुश अखलाकी, कोई सवाब नहीं है गर्लफ्रेंड से अच्छे अखलाक से बात, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये दरिंदगी है, हैवानगी है। نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ، یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا، کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی، ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں میرا خیال، تو بات ہی بھول گیا یار. میں نے یہاں ایک بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تھا، ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ نہیں یہ تو ٹاپک جی، ہاں میں ہی عرض کر رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، جو سفر میں جب آتا ہے، جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے، ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں سفر پہ آپ ہوں، تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک، ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا، ماں کی چھاتی میں دو چشمے جاری کر دیے. ڈارون کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے، اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دو بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے، اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی، ہے بھائی، سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، تو آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی، جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو، یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں، جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دیں. تمہاری کھوپڑی میں دو آنکھیں لگا دیں تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے، تمہارے دماغ میں دو کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئیں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس، بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے، لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے، دماغ
زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا, ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا, صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہیں کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, اور یہ باخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے, خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. نہ پڑو میرے بھائی, مولوی تو بےچارا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا وہ, نہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے, یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو, لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگاپن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے, جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا, جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نہ باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے تو آ پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں میں, تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی یہ؟ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, چار چار مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی, جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئیں, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نہ بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے, وہ آدھی ہو جائے گا پھر, وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتے دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7-8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے، وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا، مجھے شرم آتی تھی، کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا، ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری، مجھے شرم آتی تھی، آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں، کلو مولودی یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں، بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7-8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ، تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہوا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا، مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کا، میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی، بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ، یار جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا، بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے وہ، کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی، اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں، اب بیگم کو ٹائٹ کرو، بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے، اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے، آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، محبت سے سمجھائیں، تبلیغ میں وقت، جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی، یہ نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے اس کا، زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی، بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی، بچے رولتے ہیں، بربادیاں، محبت سے سمجھاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گی، صبر کر بھائی، تو محبت سے سمجھا، تبلیغ میں وقت لگواؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں، ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں، بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے، عورت کمپرومائز نہیں کرے، پراپر کپڑے، بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے، ذہن میں رکھنا، بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو کہتے ہیں اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا، کیسے پالیں گے، بچے خود ہی پلتے ہیں، بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں، جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے، ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ، میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں، جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے، اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے، بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے، صرف بگڑنے نہیں دینا، یہ تربیت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیا نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے، تو خود ہی صحیح بنے گا، وہ تو نیچر پہ ہے، پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا، اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے، بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو، برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو، وہ خود ہی صحیح ہی ہوتا ہے، وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ، وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی، اگر آپ نے ان کو، دیکھو حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے، اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم، جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی، ماں کا احترام بھی گیا، ختم۔ تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو، گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں، بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا، لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں، میں کہا بھائی توبہ کر، نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں، بچوں کو تو بچائے اس برائی سے، مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں، وہ اس کے دیور سے تعلقات، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، بیوی وسیم کی ہے، شادی سلیم سے ہو رہی ہے، یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے, شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں چار پانچ سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا, پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو پانچ چھ سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو, سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت کو, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب دو چار بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی, تو گھر بس جاتے تھے. پھر عورت عیش کرتی تھی, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آ جا, باپ نے کہا آ جا, میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا ذرا سی بات پہ, وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل, موبائل پاس ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھڈا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا اس کا, گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسے فون آیا, جی بیٹا کیا مسئلہ, روت, ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا. وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پیالا پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا, تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے جس گھر میں گئی ہے, تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, تو دو چار بچے ہو جائیں گے پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی, تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نا جی نا, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کسٹمر آیا الٹی بات کی جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آئے کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ بسیں چلاتے, شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہیں نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے ایک خون خرابہ مار جھگڑا اور پھر تھانے اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے, اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے, کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ ہاں وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی, تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اما نحوست چھوڑو میرا موبائل رہ گیا ہے, نحوست وحوست چھوڑو میرا, فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے, آپ کبھی ٹرائی کر لیں کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لیں, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا، نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا موبائل نہیں ہے، تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے، کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے، ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے، تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی، میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں، وہ بیٹھا ہوا ہے، ماں کیا ہو گیا بھائی میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں، کہاں سے کہاں، ہم تو ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا، بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. زادر جس جس وقت کی وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی. بھائی وہ ہوسیں ہیں، وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے. وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے، جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو. تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے. امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی، وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِن، مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں، جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب جب عام آدمی یہ آیت پڑھتے ہیں نا، لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا، یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب میں ہم آیت پڑھتے ہیں، میں تو ہم نالائق لوگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سالتم، جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور، اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی. او بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی، ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے، اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے. یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی. تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، حلال کمائیں، حرام سے اجتناب کریں. پانچ ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے، پانچ ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ہاں حساب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بلاگ آ رہے ہیں منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے؟ یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی بی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، ولاگ بنا رہے ہو، راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو، دو لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں، نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے، کتنا آسان بنا دی اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے، تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے، راتیں بھی گزار رہا ہے، دو گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا، لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ خدا سے کیا ہے دشمنی. زنا پہ آمادہ ہو جائے گا، راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جا کے کورٹ میرج کر، جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے، گدھے کتے نکاح نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے، بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. कभी देखा गधे ने अपनी गधी को रजिस्टर करवाया हो, ये कोर्ट में गया हो इसे मेरा निकाह पढ़ा दो। ये गधे घोड़ों का काम है, सूट टाई से नहीं इंसान और गधे का पता चलता, हरकतों से पता चलता है। मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, फोन पे बातें हो रही हैं, भाई निकाह करो, लीगल करो इसको यार, खुदा ने कितना आसान कर दिया, क्यों खुदा के गजब को दावत दे रहे हो। गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, फिर टिकटॉक पे बताओ ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मंगेतर नहीं है, ये बीवी है मेरी। आप मंगेतर को लेकर घूम भी रहे हो और दुनिया को दिखा भी रहे हो ताकि लोग भी ये काम करें, ये तो बेहयाई को फैलाना हो गया कि नहीं हो गया। नीचे लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी अप्रिशिएट कर रहा है वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। दुनिया में नहीं होता कुछ, लेकिन अल्लाह कह रहा है खिला रहा हूं ना, आने दो। तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कहते हैं मजे उड़ाओ, आना तुमने आग की तरफ है, आग में डालूंगा, हल्का अजाब नहीं है। अल्लाह हमें भी उस आग से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को भी, और ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में आया है, अल्लाह हमारी नस्लों और हमारी इससे हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलें भाई, मुफ्ती साहब सूरह हज का पहला रुकू पढ़कर इसका तर्जमा करें। भाई मेरा जो चैनल है ना मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, उस पर तफसीर के लेक्चर में सूरह हज ही चल रही है। आप उसमें जाएं, तफसीर की प्लेलिस्ट में जाएं ना, तफसीर के लेक्चर, तो मेरा ख्याल दो तीन लेक्चरों पहले सूरह हज शुरू हुई है, उसमें पूरा तर्जमा पूरी तफसीर है सूरह हज के पहले रुकू की, वो लेक्चर सुना करें। मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, इस पर कुरान से दलाइल दो। सूरह हज के पहले रुकू में अल्लाह ने मौत के बाद दोबारा जिंदगी पर दलाइल दिए हैं, तो वो लेक्चर सुन लें, उसमें वो दलाइल भी आ जाएंगे। कमाल हो गया मुफ्ती साहब। मेरे वालिद साहब, ये क्या लिखा है, पीलिए के मरज में ये मुफ्तला हैं, दुआ करें। काले यरकान के मरज में दिल से दुआ, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। देखो यरकान की बात है तो मेरे चूंकि डॉक्टरों से भी सलाम दुआ रहती है ना, चंद चीजों में बहुत एहतियात की जरूरत है। उनमें सबसे ज्यादा तो यरकान फैल रहा है ना, जो लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं हिजामा वगैरह करवाने के लिए, इस्तेमाल शुदा ब्लेड, इससे बहुत स्पीड से यरकान फैलता है। यानी एक ब्लेड अगर नाई ने किसी के सर पे इस्तेमाल की है, वही आपके सर पे इस्तेमाल कर रहा है वो, तो अगर किसी ऐसे शख्स के सर पे इस्तेमाल कर ली जिसको जिसमें हेपेटाइटिस के जरासीम थे, तो फौरन वो आपके ब्लड में मुंतकिल होंगे। तो जब भी आप नाई के पास जाया करें, हेयर ड्रेसर के पास जाया करें, इसका एहतमाम किया करें कि ब्लेड चेंज, नया ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये अपने साथ ले जाए ब्लेड, भाई ये वाला ब्लेड है इस्तेमाल कर दो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बहुत तेजी के साथ ब्लेड के जरिए फैलता ही है। मुफ्ती साहब क्या जन्नत में तमाम पैगंबरों के साथ सभी मान वाले रहेंगे, या पैगंबरों की जन्नत अलग होगी, नबियों की अलग होगी? यार मुझे जरा पानी दे दिएगा वहां से एक गिलास भर के, जज़ाकअल्लाह। देखो जन्नत में पैगंबरों के साथ जो रहेंगे ना, हदीस में आता है जैसे मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे, तो ऐसे होने का मतलब क्या है, जिसका जितना बड़ा मकाम होगा उसको उतनी ही ज्यादा पैगंबरों की ज्यारत नसीब होगी, अल्लाह की भी और पैगंबरों की भी। तो ये मतलब है साथ रहने का, जितना ज्यादा होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके कोई उस्ताद होते हैं, कोई बड़े होते हैं, घर तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो खास खास लोग हैं वो अक्सर करीब करीब घूम रहे होते हैं, घर सबका दूर होता है अलग, हर आदमी का स्टे अपनी जगह पे होता है, लेकिन किसी को बड़े आदमी के साथ ज्यादा कुर्ब होता है, किसी को और ज्यादा कुर्ब होता है, किसी को कभी कभार मुलाकात होती है। तो जन्नत में जिसका दौर जो दर्जा होगा उसको उसी हिसाब से अल्लाह की भी ज्यारत नसीब होगी और पैगंबरों का भी कुर्ब नसीब होगा। क्या मुहर्रम में हलीम पाकिस्तानी रस्म और तफरी की नीयत से घर के अंदर बनाना जायज है? अच्छा देखो दो चीजें होती हैं, एक है बिदत, बिदत कहते हैं सवाब की नीयत से या मजहब समझ के कोई काम करना। तो मुहर्रम में अगर कोई सवाब समझ के हलीम बनाता है तो ही तो बिदत अमल है, और अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए बनाता है कि सारे बना रहे हैं तो यार चलो हलीम का मौसम चल रहा है तो चलो हम भी बना लें, तो इसको बिदत नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बिदत कहते हैं मजहब समझ के कोई काम करें ना। इंटरटेनमेंट के लिए तो आप हलीम भी बना सकते हैं, आप मुहर्रम में भी बना सकते हैं, सफर में भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے محرم میں حلیم بنا رہے ہیں اس میں برائی یہ ہے کہ تائید ہو رہی ہے بدعت کی. اس سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ بدعت کی تائید ہو رہی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اس کو محرم کے میں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی محرم میں, کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب حلیم کھایا کرتے تھے نا تو وہ حلیم یہ نیت سے بنا کرتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے, تو اب ہم نے اس دن کیا کرنا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے تاکہ وہ جو ہے صدقہ کریں اور ان کی یاد تازہ کریں. تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور پھر حلیم اس لیے کہ سارے کھانے اس میں ڈل جاتے ہیں, تو سارے کھانوں کو صدقہ کریں, یہ کانسیپٹ تھا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا, لیکن جن کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کی تائید تو ہو رہی ہے نا اس سے. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ اس کی تائید بھی مت کرو, چھوڑ دو محرم, سفر میں کر لو حلیم کی دیکھیں. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں. باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کسی بھی مہینے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا وہ. اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی حلیم بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا محرم سے تعلق نہیں ہوتا, وہ قربانی کا گوشت بچا ہوا ہوتا ہے, دو تین مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ٹھکانے لگانا ہے تو چلو کیا بنا لو, حلیم بنا لو. بعض لوگ اس لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے حلیم بنایا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محرم چل رہا ہے, تو وہ ویسے ہی بنایا انہوں نے. تو بعض دفعہ اس لیے بھی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ بناؤ تو اچھا ہے یار, کوئی اور کام کر لو. روزہ رکھا کرو, روزہ, جماعت کی نماز بلا کسی عذر چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا جائز نہیں ہے بھائی, کبیرہ گناہ. ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو صغیرہ ہے, عادت بنا لو تو کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے, اگر ان کی عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ جا کے لکڑیاں جلاؤ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو, اتنی شدید وعید ہے. دیکھو یہ جو کسی نے بلوچستان کے متعلق سوال پوچھا ہے نا, اس میں جب تک مکمل نالج نہ ہو تو تبصرہ نہیں کرے انسان. اگر میں اس بارے میں کوئی تبصرہ کروں گا تو جن کے پاس مکمل نالج نہیں ہے ان کو اعتراض ہوگا پھر اس کے اوپر. تو ایسی چیزوں کو پھر اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا جس میں لوگوں میں ظرف نہ ہو برداشت کرنے کا, سمجھتے ہیں؟ مبشر کے والد نسیم احمد کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے دعا کریں. دل سے دعا, اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیا لکھا بھائی جی, فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لڈو کھیلا جا سکتا ہے؟ لڈو تو چھٹیوں کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے, لڈو میں کیا یار. فیملی کے ساتھ کچھ بھی کھیل کھیل لو بھائی, اسے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ محبت بڑھتی ہے. گھر میں فیملی کو ٹائم دو, کسی بھی حوالے سے دے دو, جا کے کیرم بورڈ ہی کھیل لو بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. ہم تو ادھر تھڑے چھڑے چھاٹ پہ منع کرتے ہیں, یہ جو اسنوکر کھیل رہے ہو آپ لوگ اور ڈبو کھیل رہے ہو, جا کے چھڑے چھاٹ میں نہیں بیٹھو, گٹر کے ڈھکنوں پہ نہیں بیٹھو. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تو یار لڈو ہی کھیل لو, ٹائم دو بچوں کو, گھر والوں کو, چاہے وہ لڈو کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے ٹائم دے دو. جماعت کے پیچھے سنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب میرے سے تا نہیں نکلتی راہ کی جگہ, یہ تو پہلے بھی پوچھا تھا یار. کوئی وظیفہ بتا دیں, اس وظیفے میں بھی تا آ رہا ہوگا, وہ پڑھے کیا پڑھو گے پھر آپ؟ کہہ رہے مجھ سے تا نہیں نکلتا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی میرے پاس جتنے وظیفے ہیں سب میں تا آتا ہے, تو وظیفہ کے لیے تا کون نکلوائے گا آپ سے؟ اب میں آپ سے کہوں ربنا آتینا فی دنیا پڑھا کریں, آپ حسنت ہوں پھر آخرت حسنے, پوری دعا پڑھا کریں, تو ربنا آتینا میں تا نہیں نکلے گی تو وظیفہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے نہیں نکل رہا, تو جو نکل رہا ہے بس وہ نکال لیں, اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا. بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے, میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, اس کا ذبیحہ, اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تین حکام یاد رکھ لیں. جس کا دو اور دو چار کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, تین حکام شریعت میں ہیں, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر دو, وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر تین, اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے, وہ جیسے قادیانی ہے, ختم نبوت کے منکر ہیں, یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے. صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں, ہر جگہ موجود ہیں, میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں, سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس, ما کانا ہے ما یکون, کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے, یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ دو اور دو چار کی طرح واضح بات کرے, گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے, آپ کہہ رہے ہیں نور تھے, تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے, بشر نہیں تھے, آپ نور تھے, انسان کی شکل تھی, اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافران ہے, کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تاویل کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے, لیکن انسان تو تھے نا, بشر تو تھے نا, آپ کے والد تھے عبداللہ, آپ کی والدہ تھی آمنہ, اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں سارے, گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تاویل کرتا ہے تاویل والا نہیں, دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا, نبی کو حاضر ناظر کہے گا, مشکل کشا کہے گا, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے, مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا, مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے. جو بےچارہ ہو جاتا ہے مولوی, اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے, کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اسکالرز ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے, یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا, اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے, اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے, قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں, ہم واقعی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا, تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں, بناتے. ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم, جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو, کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے, تو آپ غیر مسلم کہہ دیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے, تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا, تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں, غیر مسلم کہہ دیں, یہ ہلکا لفظ ہے اس پہ. وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے, ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے, بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا, ایک رسپیکٹ دی نا ان کو, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے, یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو, اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو, آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ, ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے, ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے, اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے, قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں اس میں, اس کے شرعی حکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے دو پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر دو, وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا, مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سردے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے, یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ, हुआ यह था कि एक आंटी आके ना हमारे घर में बैठी रहती थी 24 घंटे, हमारी वालदा की दोस्त बन गई थी वो। अब मेरी वालदा की तबीयत में सखावत थी, खिलाती पिलाती बहुत थी, कर्जे ले लेके खिलाती थी। जब इंतकाल हुआ तो ठीक ठाक कर्जा वालदा पे चढ़ा हुआ था, तो उनकी आदत थी बस कर्जे ले लेके खिलाते रहो, जो पैसे मांगने आ रहे उनको पैसे दे देती थी। खर्चा किसका हो रहा था? अब्बा का। ठीक है, अब्बा को डर गया यार, अपने खर्चे पे चलो सखावत अच्छी होती है। वालदा के पास अपना खर्चा भी होता था, उसमें भी करती थी। तो अब क्या होता था, एक आंटी आगे हमारे घर में बैठ गई, वो जा ही नहीं, उनके मजे लग गए कि यार फ्री फोकड़ का खाना भी आ रहा है, फ्री फोकड़ का। तो हमारी वालदा भी फिर बड़ी गपशप वाली थी, तो अब्बा ने 2-3 दिन तो बर्दाश्त किया। उसके बाद हमारे अब्बा हमारी वालदा को लेके बैठे, बोला भाई आंटी क्या लगती है आपकी, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं जब भी घर में आओ ये बैठी होती है, तो इनको बोलो पतली गली से निकलो भाई, अपने घर जाओ, ये कोई घर बार नहीं है क्या। वालदा ने कहा असल में देखूं मैं इनको अब कैसे बोलूं कि आप चली जाएं, अब ये आ जाती है बेचारी, मैं कैसे मना करूं। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा भाई, वो हमें नसीहत याद रह गई, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें। आपके अखलाक इतने अच्छे हो गए, सारे महल्ले वाले आपके घर में आके बैठ गए जी, कि मुफ्ती साहब तो कभी नोक करते ही नहीं है ना, भगाते ही नहीं है, और ना इतने कड़वे बनो कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दें। कि आपने मुसाफा करना भी छोड़ दिया, दूर से जा रहे तो आप गालियां देना शुरू कर दी, आपने दफा हो यहां से ताकि आए नहीं करीब आपके। तो ये मेरे वालिद साहब के बड़े, और वालिद साहब थे भी प्रैक्टिकली ऐसे ही थे वो, यानी वो अमली जिंदगी में भी इसी तरह ही थे, ना इतने मीठे बने कि लोगों ने खाना शुरू कर दिया, ना इतने कड़वे बने कि लोग भागना शुरू हो गए, कि नफरत करना शुरू कर दी। तो यहां भी मजहब के मामले में भी ऐसा है भाई, कि हम गैर मुस्लिम के मामले में ना इतने मीठे बनेंगे कि गैर मुस्लिम को भी मुस्लिम कहना शुरू कर दें हम, और हम कहें जो शख्स भी इस्लाम की तरफ निस्बत कर दे, कोई खत्म नबूवत का इंकार करे, हम ब्रॉड माइंडेड बने, कोई बात नहीं यार, तो इंकार ही किया है ना, अल्लाह खुद पूछ लेगा ये हमारा मुस्लिम भाई है। कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, मुख्तार कुल हैं, मुश्किल कुछ हैं, के नहीं यार हम किसी को काफिर नहीं कह सकते, हम गैर हम सबके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। इसका मतलब आप इतने मीठे बन गए हो कि अब लोग आपको खाना और आपको नहीं खाएंगे, इस्लाम को खाना शुरू कर देंगे। तौहीद और गैर तौहीद में फर्क क्या हो जाएगा? खत्म। जब सबके पीछे नमाज होगी तो कल फिर इतने ब्रॉड माइंडेड बनेंगे कि हिंदू भी मस्जिद बना के खड़ा हो जाएगा, हिंदू के पीछे भी हो रही है, फिर तो ईसाई के पीछे भी हो रही है, फिर तो यहूदी के पीछे भी हो रही है, फिर थोड़े दिनों में मस्जिद और मंदिर के नाम चेंज हो जाएंगे, मस्जिद को लोग प्यार से मंदिर कहेंगे, मंदिर को लोग प्यार से क्या कहेंगे, मस्जिद कहेंगे। यार इन चीजों में कुछ नहीं रखा। जब उलमा कहेंगे ना, कहते नहीं ब्रॉड माइंडेड बनो, तो ये ब्रॉड माइंडेड देखो, अंग्रेज जो ब्रॉड माइंडेड आज बना हुआ ना, अब्बा लेस हो गया, ये ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से हुआ ना, तो इतनी जल्दी नहीं हुआ है। शुरू में उन्होंने क्या कहा, पर्दे को खत्म किया अपनी सोसाइटी से, फिर उन्होंने निकाह के निजाम को खत्म किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम आया, फिर होते होते अब्बा मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो गए, फिर इतने ब्रॉड माइंडेड बने कि लड़की लड़के का फर्क खत्म, होमोसेक्सुअलिटी को, LGBT के बाद क्यू आया, फिर क्यू के बाद भी इतनी चीजें आ गई है ना, पूरी हरूफ तहजी इंग्लिश की खत्म हो जाएगी। LGBT का मतलब लेस्बियन, और ये गाय है, और ये फलाना है, तो ढिमकाना है, तो इतनी किस्म की फीलिंग्स मार्केट में आ गई, हर फीलिंग को उन्होंने एक अलग अल्फाबेट का नाम दे दिया, तो जेड तक पहुंच जाएंगे ये, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये ब्रॉड माइंडेड, तो मजहब की भी एक मेरे भाई बाउंड्री है, उससे आगे जाने ना उसमें इतने कड़वे बने कि जरा जरा सी बातों पे आप लोगों को काफिर कहना शुरू कर दें। जैसे एक मौली साहब तकरीर कर रहे थे कि जो टीवी देखता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, ये तकरीर सच्ची मुच्ची की बता रहा हूं, पुरानी बात है। हमारे उस्ताद कहते हैं मैं बयान में बैठा हुआ था, मैंने जाके उस मौली साहब से जलसे के बाद पूछा, मौली साहब ये फतवा तो मार्केट में नया है कि जो टीवी देखता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, ये आपने कैसे कह दिया? तो मौली साहब कहते हैं मैंने एहतियातन कुफर का फतवा लगाया उसके ऊपर, मैंने एहतियातन कुफर का फतवा लगाया ताकि लोग टीवी से बचें। तो एहतियातन तो कुफर के फतवे से बचा जाता है, लगाया थोड़ी जाता है, समझ में नहीं आ रही बात। एक आदमी की बातों से आपको ऐसा लगता है कि ये मुशरिक है, लेकिन उसकी तावील हो सकती है, भाई हो सकता है इसका ये मतलब हो सकता है उसका ये मतलब हो, तो इस्लाम कहता है अच्छे मतलब को तरजीह दो आप, यानी किसी की बात के 100 मतलब निकलते हो, एक मतलब से लगता हो कि ये मुस्लिम है, 99 मतलब से लगता हो कि ये काफिर है, तो एक जो अच्छा मतलब है ना आपने उसको तरजीह देके उसको दायरे इस्लाम से खारिज नहीं करना, समझते हो कि नहीं समझते, हत्तल इम्कान तावील करनी है उसकी। تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے، احتیاطاً کو کفر کا فتوا دیا نہیں جاتا، تاویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تاویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں، آپ تاویل کر رہے ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تاویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کش آئے، جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں، ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تاویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک، یہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا، تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے، تو اب کیا تعویل کرے گا؟ اب اللہ ہی تعویل کرے. اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا، اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں، اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے، نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے، آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے، پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے، تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں، عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے، نبوت کا منکر ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو، اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے تو فرق ہی ختم ہو گیا، اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے، اس کے فقہی احکام ہیں، تو اس کے پیچھے نماز، غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کش آئیں حاجت روائیں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مسلم کی اقتدا میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا، تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں، وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جہاں امام کے پیچھے نکل رہے، کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکی ہے، یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ، پتلی گلی سے نکل، تو کیا یا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا کے؟ اچھا میرے بھائی. اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں، یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے. بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء ہماری، چونکہ جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں، وہ شرکیہ عقیدوں کو نہیں مانتے وہ. اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں، میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو، ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی. جیسے اہل حدیث علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے، جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے، کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ، کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے دے کے تین طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا، کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ، اب ریورس واپسی کا دروازہ بند کر لیا، تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے، بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا، یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں، خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ. تو لیکن بعض ان کے اسکالرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی، ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک بریلوی امام نے بتایا، بیچارے کے دل کی بات تھی، کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے، اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی، پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی، تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو. فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے, پھر یہ ثواب ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات اور مرد اور خواتین اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شوپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں, دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں, فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں, نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے, ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی ہے, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا, موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بےچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں, میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کرے, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بےچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی, امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مسلے پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مسلے پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مسلح کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بےچارے گرین چینل والے بھائی ہیں, ان میں امام آدھا گھنٹہ یا دس منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مسلح پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بےچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں, عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے, پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے, حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی, الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب اقامت ہوگی, پھر نماز ہوگی, پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, یا اللہ فلانا کو مغفرت, فلانے کی پنکھا ونگا, بہت بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی, چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہی سنتیں پڑھے, وہی سنتیں پڑھے گا, اور جلدی جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی سپیڈ جتنی پبلک کی سپیڈ ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی دوبارہ دعا ہوگی, پھر وہ لمبی چوڑی دعا, پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے, پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف, تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا, چالیس میں جانا, یہ سب چیزیں بھی, پھر نماز جنازہ بھی, ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے, ادھر جنازہ آیا ہم نے چار تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے, پھر ہماری مرضی ہمیں کندھا دیں نہ دیں, کندھا دینا ثواب ہے دے دیتے ہیں اکثر, پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے, جنازہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا ہوگی, وہ دعا بھی جہری ہوتی ہے, اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ. تو بےچارے جو بریلوی امام ہے نا ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی, ان کی تنخواہ ڈبل کر دو, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یا تو تنخواہ بڑھاؤ یا امام کو چاہیے ہڑتال کرے, ہم اسٹائل ہمارا, ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے, ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جائے, یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو. تو یہ دیکھنا, یہ یہ میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا کیونکہ بےچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے، دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی، بہت مزے ہیں، آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی پتلی گلی سے نکل لی، پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں، جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا، اور بھی الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب عرض ہے کہ میں ایک طالب ہوں، میری شادی ہے، میں نے گھر تو بنایا ہے مگر حق مہر اور خرچہ، ابے بھائی میرے سے پیسے نہیں مانگا کرو، کچھ بھی ہو جائے نا یہ دماغ میں رکھو میرے سے پیسے مانگنے کی اجازت نہیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، کئی بار بتایا ہے، کسی ٹرسٹ کے بارے میں پوچھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ کو خود تحقیق کرو، اس ٹرسٹ پہ آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ تعاون کرو، ٹرسٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، اگر میں کہوں فلانا ٹرسٹ ٹھیک ہے کل غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، اور میں کہوں غلط ہے اور کل پتا چلا وہ غلط نہیں ہے، تو یہ تحقیق بہت مشکل چیز ہے۔ لا تخف ما ليس لك به علم، قرآن کہتے ہیں جس چیز کی یقینی نالج نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو، تو آپ نے جس ٹرسٹ کو دینا ہے آپ خود، میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میرے شاگرد چلا رہے ہیں اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لالچی ان میں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں، تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، ان کے سسٹم کو میں نے دیکھا ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ان کی فنڈنگ بہت کم ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہے ان کی طرف زیادہ، تو میں اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، اس میں اگر کوئی فالٹ نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے پھر جب اس کے پروموٹ کیا تو پھر کوئی شکایت ہوگی تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں انتظامیہ کو کمپلین کروں، تو وہ بہت اچھے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے اور وہ لالچی نہیں ہے، باقی ٹرسٹ کا میں نہیں کہہ رہا لالچی ہے، وہ آپ جانیں بھائی، آپ ان کو دیکھیں، آپ کو اعتماد ہے تو آپ تعاون کریں، اعتماد نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کریں۔ چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے حرام ہے؟ جی بالکل حرام ہے، اگر پہنے تو نماز ہوگی مکروہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ مکروہ اور حلال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں کے شریعت میں دلائل دو اور دو چار کی طرح ہوتے ہیں جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دو اور دو چار کی طرح پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، ایک مجتہد کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، دوسرے کا خیال ہوتا ہے یہ جائز ہے، تو جس کا خیال ہوتا ہے ناجائز ہے تو وہ اس کے لیے حرام کا ورڈ استعمال نہیں کرتے کیونکہ سخت لفظ ہے نا، اس کے لیے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ہوتا وہ ناجائز ہی ہے، مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تحریمی کا مطلب ناجائز ہے، جیسے جھینگا ہے، کیکڑا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، امام شافی کے یہاں جائز ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جو ہے تو اب انہوں نے اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کیا، حرام کا لفظ نہیں، کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرتے تو کتے اور جھینگے میں کوئی فرق بولو نہیں رہتا، اب کتا تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا نا، جھینگے میں اختلاف ہے، تو مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی نہیں کھاؤ گناہ ملے گا، لیکن سخت لفظ استعمال بولو نہیں کیا، کیونکہ اگر حرام کا لفظ استعمال کریں جھینگے کیکڑے کے لیے تو اس کا مطلب شافی لوگ کیا حرام کھاتے ہیں کیا، پھر بزنس بھی حرام ہو جائے گا، پھر تو تجارت بھی، حالانکہ جھینگے کیکڑے کی تجارت بالکل جائز ہے کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مکروہ کہا انہوں نے، مکروہ کا مطلب جائز نہیں ہے، ہم کیوں ہمارے نزدیک دلائل اس کے زیادہ ہیں کہ یہ مچھلی میں داخل نہیں ہے یہ چیزیں، اور قرآن سے سننے سے میں مچھلی کا جواز پتہ چلتا ہے، اس پہ دلائل کیا ہے یہ میں الگ سے کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتا کھا رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے، جھینگا کھا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی ایک فقہ کو فالو کرو یار تمیز سے، کیکڑا کھانے کے لیے تم شافی بن جاتے ہو جھینگا، اور جب بغیر ولی کے نکاح کی بات آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہو، تو یہ کیا ادھر ادھر پینترے بدل رہا ہے، تو ایک کو فالو کرو نا تمیز سے، تو اتنی تنبیہ کی جائے گی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا، تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، میں نہیں کھاتا جھینگا، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے منع کر دیتا ہوں، پھر بھی میرے سامنے بھی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو چھیڑتا نہیں ہوں اس کو، چھیڑتا اس کو جو کتا کھائے گا میرے سامنے بیٹھ کے، اس کو بولوں گا اپنے گھر جا کے کھائی ہمارے سامنے، ہماری وہ نہیں خراب کر دوں۔ اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا مکروہ حلال کا فرق۔ میرے بھائی امہات المومنین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاذ اللہ زہر دیا تھا، آپ کا کلپ چل رہا ہے، بکواس ہے، بالکل غلط ہے، میرا کوئی ایسا کلپ نہیں ہے، اس میں ایڈیٹنگ کی ہے، میرے کلپ چلایا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں گویا اس کا قائل ہوں کہ امہات المومنین میں سے کسی نے معاذ اللہ نبی کو زہر دیا تھا، پیچھے حضرت عائشہ کی بات چل رہی ہے، وہ جملہ الگ ہے، تو کٹ کیا کسی نے آدھا جملہ اور اگلا یہ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا نا, ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ ابھی نہیں کوئی مثال دے رہا تھا کہ آپ کتے کو جائز سمجھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی. اب کوئی اتنا ٹکڑا چلا دے کہ کتے کو جائز, کوے والا میرا ادھورا کلپ چلایا یہاں سے یاد آیا, کوے والا جو میرا کلپ ہے نا کہ کوا حلال ہے وہ ادھورا چلایا ہے, اس کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہے اور جنہوں نے میری وہ ایکسپلینیشن سنی ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں. لیکن فتنہ پرست لوگ وہ کوے والا پرانا کلپ چلا رہے ہیں, حالانکہ اس میں ایک نیا کلپ میں نے پوری وضاحت کی ہے, اس کی حوالے دیے اور میں بتایا کہ کون سے کوے کو میں نے حلال کہا ہے اور کون سا کوا کیا ہے, اس کوے کو میں نے حلال نہیں کہا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ لیکن فتنہ پرست لوگوں کو جب جواب مل بھی گیا تو بھی وہ پرانا کلپ چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد علم کی اشاعت نہیں ہے, آپ کا مطلب فتنہ پھیلانا ہے. اچھا کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں, میرا پرانا کلپ چلایا انہوں نے کوے, پھر کمنٹس بھی کیے اور پھر تبصرے بھی کیے, مذاق بھی اڑایا, جب نیا میرا وضاحتی بیان آیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو ان کو مل بھی گیا پھر بھی انہوں نے رجوع کا اعلان نہیں کیا. پھر بھی حالانکہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یار ہم نے مفتی صاحب کا مذاق اڑایا, اب دیکھو ان کا یہ بیان آیا ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے پرانا بیان سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی, یہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ علم کی اشاعت نہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں. یوٹیوب پہ نا ایک جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, کشتی ہے, اکھاڑا ہے. تو یہ علمی میدان ہے بھائی, اکھاڑے کا میدان تھوڑی ہے یہ. اچھا میرے بھائی کلپ چل رہا ہے شاید ایڈیٹنگ کی ہے. جی ایڈیٹنگ کی ہے, شاید نہیں یقینی. امہات المومنین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بھائی, ہماری مائیں ہیں, ہمارا ایمان ہے. نبی کی زوجات کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو بہت ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنی ماں بھی مانے اور پھر الزامات بھی لگائے. قرآن نے صاف کہہ دی نا وازواجہ امہاتکم, ان کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. تو بس ختم کر دیا قرآن نے جو ہے نا, چیپٹر ہی کلوز کر دیا. مارے صغیر کے مدارس اور مساجد میں یہ فتنہ ہے. کیا صاحب زیادہ امام بنتا ہے والد کے انتقال کے بعد, وہ مدرسے کا محتمم بنتا ہے حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتا, اس زوال کا کیا حل ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب مدرسہ بنایا تو اپنے بیٹے کو, بیٹوں کو نامزد نہیں کیا, بلکہ ہم میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ بنیں گے. نہ قوم ایک جیسی, ہمارے حضرت تھے پنجابی اسپیکنگ تھے, اور جو ہمارے حضرت کے نائب تھے وہ میواتی تھے. قوم بھی آپس میں میچ بولو نہیں کر رہی, کلچر میں بھی بڑا فرق تھا. ہمارے حضرت وڈیرے اور جو ہوتے ہیں نا پنجاب کے, جو چودھری ٹائپ کے بڑی بڑی پگڑیوں والے, بڑے اونچے خاندان کے مالی لحاظ سے, جبکہ ہمارے جو حضرت کے نائب تھے وہ مالی لحاظ سے کوئی اونچے خاندان کے نہیں, گاؤں کے تھے. لیکن صلاحیت اور استعداد اور بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا. پھر جو میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں ان کے بیٹے بہت نیک ہیں. ہماری تمنا تھی کہ وہ وصیت کریں کہ اپنے بیٹوں کو بنائیں, کیونکہ ان کا جو ابھی بیٹا ہے نا بڑا بیٹا, رمضان میں 15-15 ایک ایک دن میں 15-15 پارے تلاوت کر رہا ہوتا ہے. محتمیم کا بچہ اتنا نیک ہو ذرا کم ہی ہوتا ہے, عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اتنا میرا شاگرد ہے وہ, مجھ سے ہدایت پڑھی ہے اس نے, ان کے بیٹے نے, بڑے والے بیٹے نے. اور جو بھی اس سے ملتا ہے بیٹے سے کہتا ہے یار یہ بچہ بڑا ماشاء اللہ نیک ہے, بڑا نیک بچہ ہے ماشاء اللہ, عبادت گزار, خدمت گزار. میں نے کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اتنا نیک شریف. حب جا حب مال میری رعایت کے خیال کے مطابق اس میں نہیں ہے. ہمیں یہ چاہت تھی کہ اسی کو بناتے, لیکن وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں بنیں گے, کسی بھی انتظامی معاملات میں نہیں ہوں گے, پہلے سے وصیت لکھ دی ہے. بلکہ یہ کہا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے جو شیخ کسی کو بنایا ہے نا تو وہ ایسے نہیں بنا لیا. وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ایک شخص نے کہا کہ میرے ابا ایسے کرتے ہیں, میرے ابا یوں کرتے ہیں, میرے ابا دوسرے کا, تو نے ایسا ابا پالا ہوا کیوں ہے؟ تو ہم اس سے کہتے تھے, کوئی اپنے ابا کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی ابا تو قدرت کی طرف سے ملتے ہیں تو وہ تو جیسے بھی ہوں برداشت کرنا ہے, ابا ہے نا. لیکن شیخ جو ہے انسان خود سلیکٹ کرتا ہے, وہ قدرت کی طرف سے نہیں ملتا. شیخ آڑا ترشا ہوگا تو مرید سے سوال کیا جائے گا بھائی یہ تو تیرا انتخاب تھا نا, ابا تو جو اللہ نے دے دیے وہ جو ہو گئے وہ برداشت کرو آپ, ٹھیک ہے نا. شیخ جس کو آپ بناتے ہو, پیر و مرشد جس کو آپ بناتے ہو, وہ اللہ نہیں بناتا, وہ آپ اپنے اختیار سے سلیکٹ کرتے ہو. تو ہم نے جس کو اپنے اختیار سے شیخ بنایا ہے نا تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزار کے ہم نے انتخاب کیا کہ یار یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیر و مرشد بنایا جائے. تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے وصیت کر دی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوگا, پہلے سے وصیت کر دی انہوں نے. اور ان کے جو بھائی اور دیکھ لیں کسی عہدے پہ نہیں ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب سے کم درجے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں, بڑے بھائی درجہ اولا کی کتابیں پڑھاتے ہیں, تو یہ بہت کم ظرف ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محتمیم کا بیٹا ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کے دو بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی, اگر دارالعلوم کرنگی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو آج دارالعلوم کرنگی جس ترقی پر ہے اس ترقی پر نہ ہوتا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے مشورہ دیا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے بچوں کو تو نہیں محتمیم بنایا, لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کریں دارالعلوم کرنگی, کیونکہ ان دونوں میں صلاحیت تھی. تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیوں بنا رہے ہیں بھائی, وہ بہت یعنی اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جاتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو ہر جگہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محتمیم نے بیٹے کو بنا دیا تو یہ غلط کیا, بعض دفعہ بیٹے میں صلاحیت ہے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے طور پہ بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو بنایا تو اختلاف بہت ہوگا, تو ایسے باصلاحیت کا کرنا کیا جس پہ لوگ جمع ہی نہ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے وہ کچھ فالٹ ہوتے ہیں بیٹے میں, لیکن باپ اس لیے بنا دیتا ہے کہ بھائی اس پہ لوگ کیا ہو جائیں گے, کیونکہ لوگوں کو باپ سے عقیدت ہے تو بیٹے سے بھی عقیدت ہوتی ہے, تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ اولاد کو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے طریقے چلتے رہے ہیں, لیکن بہرحال اس میں فساد بھی بہت ہوتا ہے, بیٹے میں ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے, بلکہ مدرسہ ایک دکان کی طرح ہو جاتا ہے بعض دفعہ, مسجد ایک دکان کی طرح بزنس بن گیا ہے مسجد بھائی, تو وراثت چل رہی ہوتی ہے, میں بچہ, پھر اس کے بعد بچے کا بچہ, گدی چل رہی ہوتی ہے نا جیسے گاؤں دیہاتوں میں. تو مدرسوں میں بھی ایسے بھی, تو دونوں طرح کے مدرسے ہوتے ہیں, دونوں طرح کے محتمیم ہوتے ہیں, فسادی بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں. نیکوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی حضرت مفتی شفیع صاحب کی, اور اپنے شیخ کی بھی مثال دے دی, انہوں نے تو وصیت کر دی میری اولاد میں اور خاندان کا بھی کوئی فرد کسی بھی انتظامی معاملات میں کوئی عہدہ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس. تو دونوں طرح کی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. یہ اقربا پروری والا جو ہے نا, بعض دفعہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے بیٹا نالائق ہے, دو نمبر ہے, پھر بھی بنا دیا جاتا ہے, یہ بہت غلط ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تم لوگ بھی تو دیکھا کرو نا مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے, لوگ بھی تو بس مدرسہ دیکھا پیسے ڈال دیے, پہلے مدرسے کو وزٹ کرو, اس میں کیا نظام چل رہا ہے, اس کا محتمیم خود نیک بھی ہے یا نہیں ہے, چندہ لگے گا کہاں, یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں, پھر صدقہ جاریہ بنے گا. جمعے کے خطبے کے آخر میں جمعہ ہم دعا مانگ رہا ہوتا ہے, مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو انصتو خاموش ہو جاؤ, تو اس خاموشی کے مفہوم میں سب کچھ داخل ہے. زور سے آمین بھی نہیں کہہ سکتے, آہستہ بھی نہیں کہہ سکتے, دل میں آمین کہیں آپ. تو ہماری نظر میں یہ حدیث بالکل واضح, اور اسی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ خاموشی حرکت سے بھی نبی نے منع کیا ہے خطبے کے دوران. یہاں اتنا بھی منع کیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ چپ ہو جاؤ. تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں بہت واضح ہیں. میں نے کرشن لڑکی کرشن مرغی بیچنے والے سے پوچھا ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا باپ بیٹا. وہ عیسائی جو ہے نا ذبح کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لیتے ہیں. فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی سچی مچی کا عیسائی ہے تو ذبح کرتے ہوئے اگر وہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی نام لے گا تو حلال ہو جائے گا ذبح, ذبیحہ حلال ہو جائے گا. اگرچہ یہ شرک ہے لیکن اسلام نے جب عیسائیوں کو یہ پروٹوکول دے دیا نا تو ان کے مذہب کی خامیوں کو مانتے ہوئے دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے, حالانکہ وہ مشرک ہوتی ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے, لیکن جب نکاح کی اجازت دے دی تو اسلام شرک کو منع کرنے کے باوجود اس معاملے میں, نکاح کے معاملے میں, اس شرک کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ اس کو ویلیو نہیں دی. اس میں بہت ساری مسئلتیں تھیں. تبھی قرآن میں جہاں یہودی عیسائی عورت سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے وہاں اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, کہ اگر کوئی کافر بن جائے گا نا اس کا اعمال برباد ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ ہم تمہیں جو نکاح کی پرمیشن دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو تم قبول کر لو یا ان کی شرک کو تم ذہنی طور پہ مان لو. تو جیسے عیسائی عورت جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے اس کے باوجود اس سے نکاح جائز ہے, تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کا ایک کلمہ سمجھ رہا ہے حقیقی معنی میں اور وہ ذبح کرتے ہوئے اسی کا نام لے رہا ہے, تو اس کے باوجود اس کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ان کی نظر میں عیسیٰ اور اللہ کا مزداق ایک ہی چیز ہے, جو کہ غلط ہے, لیکن اسلام نے اس بارے میں تسامح کیا ان کے ذبیحے کی حد تک. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان قصائی کیا مر گئے ہیں کیا, جو اتنے ٹیکنیکل طریقے سے جا کے وہ باپ بیٹا بھی کہہ رہا ہے اور آپ ذبح بھی یعنی کر رہے کھا رہے ہو, تو یہاں جہاں ضرورت ہوگی تو کر لو, ورنہ اللہ اکبر پڑھنے والے کیا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں. دوسرا, اس عیسائی کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی تو باپ بیٹا کہہ لینا, عیسائیوں کے لیے جب تو ذبح کرے تو باپ بیٹا کہہ لینا, ہمارے لیے ذبح کر تو کیا کر لے, اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے نا, تو خالی اللہ کا نام لے لے بھائی, تو یوں کہتے بسم اللہ ہی اللہ اکبر تیرا کیا جا رہا ہے, ورنہ ہم تو اس سے گوشت لینا چھوڑ دیں گے. اس کو ترغیب دے دیں نا, بھائی عیسائی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کا منکر تو نہیں ہے نا, اگر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے گا تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھوڑی ہو جائے گا. تو آپ اس کو بولے تو باپ بیٹا کرتا رہے بیٹھ کے دوسروں کے لیے, ہمارے لیے جب تو مرغی ذبح کر تو کیا بول دے منہ سے, اللہ اکبر بول دے, ہم خوش ہو جائیں گے, ہماری مرغی بالاتفاق حلال ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تیرا کوئی نقصان نہیں ہے. غیرت کے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, ہم تو باپ بیٹا نہیں سمجھتے بھائی, اللہ لم یلد ولم یولد, اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, مرغی کھانے کے لیے آپ باپ بیٹے پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہو, تو آپ اس کو بول دو یار تو اللہ اکبر کہہ دیا کر ہمارے لیے. ہمارے بڑے صغیر کے مدارس اور مزارج میں ادھر آئیں گے صاحب زیادہ امام بنتا ہے, یہ انہوں نے بتا دیا. اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو جی بیٹا جلدی سے شابش پوچھو, پھر مجھے بھی جانا ہے. ہاں ہاں, چار مہینے میں واپس آتے تھے, تو تبلیغ میں بھی جب سال کے لیے نکالتے ہیں تو بہت ساری اس میں تفصیلات ہوتی ہیں, پہلے گھر کے حالات پوچھے جاتے ہیں کہ فتنہ تو نہیں ہوگا, یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. ہاں ہاں جی, نہیں نہیں دیکھیں, رجوع تو جب آپ زبان سے کریں گے تو ہو جائے گا, اس میں شرطیں برتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باقی مکان بیگم کے نام کر دیں یوں کر دیں وہ پھر آپ جانیں, آپ کی بیگم جانیں, بحریہ ٹاؤن پورا اس کے نام کر دیں, جائز تو ہے. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ, اگر عزت دار عورت ہے اچھے خاندان کی ہے تو شوہر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں نے مجھے پورا بحریہ ٹاؤن دے دیا, اب تو میں اس میاں کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, اس کے قدموں میں میں گھر بساؤں گی, خاندانی ہوگی تو ایسا احسان کی قدر کرے گی, غیر خاندانی ہوگی تو بولے گی اب تو بحریہ ٹاؤن آ گیا بھائی, اب کیا پتلی گلی سے نکلو. تو اب آپ کی بیگم خاندانی ہے کہ غیر خاندانی, یہ آپ زیادہ جانتے ہیں. ارشاد جی, مسجد نبی میں مولوی صاحب سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں مسجد نبی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی, تو وہ نماز نہیں ہوگی, دوہران لینی چاہیے نہیں, لازم ہے جو آگے پڑھے گا اس پہ لازم ہے, جو پیچھے پڑھے گا اس پہ لازم نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں, جو حضرت ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے. جی وعلیکم السلام. جی 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 میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن ماں اگر کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہم سختی کر سکتے ہیں اس کے اوپر, زبردستی اس کو اس عمل سے روک سکتے ہیں؟ یہی حاصل ہے نا آپ کے سوال کا, یا ہم برداشت ہی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے جو ماں باپ کے احترام کا حکم دیا تو یہ مانتے ہوئے کہ اگر وہ غلط ہیں تو بھی, دیکھیں اس سے بڑی غلطی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا, اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ وہ آپ کو شرک پہ مجبور کر رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ, اتنی غلط بات کی دعوت. پھر بھی قرآن کہتا ہے صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, پھر بھی ان سے اچھی طرح سے پیش آنا ہے. یہ تو ان حقوق سے تعلق ہے جس کا اللہ کے حقوق سے تعلق, شرک کس کا حق ہے؟ توحید اللہ کا حق ہے نا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں, اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہیں, یعنی ظلم سے میری مراد ہے کہ مخلوق کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو پھر ظلم سے بچانے کے لیے اولین کوشش تو یہی ہوگی کہ محبت سے. اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہے اور آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑا سخت لہجے میں بات کرنے سے وہ مان جائیں گے، تو پھر سخت لہجے میں بات کرنا بھی جائز ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو جہاں تک اللہ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو اللہ خود ہی نمٹ لے گا، لیکن اگر جو مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو پھر شریعت میں ہمیں واضح حکام ہے کہ پھر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مثال کے طور پر ماں بہن بیٹی کو وراثت نہیں دینے دے رہی باپ کے مرنے کے بعد. اب لڑکی پہ بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، مائیں بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، تو پھر یہاں آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا، کورٹ میں جانا کہ بھئی یہ اس کو وراثت ملے گی یا میری وراثت مجھے نہیں مل رہی، تو پھر آپ بہتر تو یہی ہے کہ چھوڑ دیں. نہیں آپ سمجھتے تو آپ کورٹ بھی جا سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. بعض دفعہ آپ کی ماں ظلم بہت زیادہ کر رہی ہے بہو کے اوپر، بہت زیادہ واضح طور پہ ظلم کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہا تو یہ ظلم کی نوعیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اولین کوشش تو یہ ہو کہ بہو کو الگ کر دو ماں سے. اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ میری ماں ہی اس میں ظالم ہے تو بیوی کو کیا کرو، الگ رکھو ماں سے. پھر ماں رونا دھونا لگائے کہ نہیں میں نہیں رہ سکتی، تو بھئی پھر اس میں آپ پر ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے، آپ کو الگ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اپنے حقوق کے چکر میں دوسرے کے حقوق کا ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو حتی الامکان کوشش کرو زبان نہ چلاؤ، لیکن ایسے موقع پہ اگر جہاں واضح ظلم ہو رہا ہو تو پھر مجبوراً آپ جو ہے نا تیز لہجے میں بات کر سکتے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے. کیوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل چھوٹ دے دی جائے تو وہ ظلم بڑھتا، وہ ماں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، پھر وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے، تو اس میں پھر گنجائش ہے. ہاں اہل حدیث دو رکعت پہ سلام پھیر کے تین رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے حناف پڑھتے ہیں نا تین رکعتیں، حدیثوں میں یہی ملے گا آپ کو بہت زیادہ. کچھ چیزیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تاویل والی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. تین رکعت پہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں، ایک فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مغرب وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. اب ایک بتاؤ، حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں، ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں نبی تین رکعت وتر پڑھتے تھے، بہت ساری حدیثوں میں آ رہا تین پڑھتے تھے، تین پڑھتے تھے، تین پڑھتے تھے. دوسری حدیث میں آ رہا ہے مغرب کے مشابہ نہ کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رکعت پڑھو، اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی، جبکہ وتر کی تیسری رکعت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکعت ہے، اس میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، سورت بھی ملائی جائے گی. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، وتر میں دعائے قنوت بھی ہوگی. تو جب وتر میں آپ نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی، تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابہ نہ کرو؟ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نہیں، جیسے جو ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مشابہت نہ کرو، اس طرح سے مشابہت نہ کرو آپ، تو بھائی آپ کے مشورے پہ ہم کائنڈلی نہیں چلیں گے. ہمارے پاس بڑے بڑے مجتہدین ہیں تو حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو تین رکعت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس طرح سے تمام حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. یہ جو ایک رکعت وتر والی حدیث ہے یہ واضح مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتیرو بواحدتن کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت وتر پڑی. دوسرا مطلب حدیث ہی سے ثابت ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے آپ نے ایون کو آڈ بنایا، جفت کو تاخ بنایا، کیونکہ عربی میں وتر آڈ کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو، جو تین دو پہ تقسیم نہیں ہوتے تاخ کو کہتے ہیں. تو ایک رکعت کے ذریعے آپ نے کیا بنایا، دو رکعتوں کو تاخ بنائی، دو کے بعد ایک رکعت ملائی تاکہ وہ جفت کے بجائے تاخ نماز بن جائے. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. چلو بھائی، ہاں کہہ رہے ہیں عید کے موقع پہ وہ قربانی کرتے ہیں، مالدار لوگ زکات نہیں دیتے. بھائی زکات کی ویلیو قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے، قربانی اسلام کا رکن تھوڑی ہے، جبکہ زکات تو اسلام کا رکن ہے، نماز روزے کی طرح ہے. تو ان کو اٹھنا بیٹھنا تو اگر آپ ختم کریں گے تو پھر وہ زکات نہیں دے رہا ہوگا، وہ وراثت نہیں دے رہا ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، تو پھر چار آدمی رہ جائیں گے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. تو اٹھنا بیٹھنا تو وہی زمانے میں سب کے ساتھ ہی رکھو، کیا خیال ہے؟ اور جن چار کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے آخر میں وہ بھی نکلیں گے، کچھ پتہ چلے گا وہ بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے ہوں گے. کیا غلط ہے بھائی؟ کچھ لوگ نکاح میں چھ کلمے پڑھتے ہیں بھائی، وہ امام صاحب دولہا کو کمپلیٹلی مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں، انسان کا بچہ بنا رہے ہوتے ہیں. ویسے چھ کلمے ثابت نہیں ہے اس ترتیب کے ساتھ، لیکن یہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو چھ قلبوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی نہیں، خطبے کے دوران چپ، اس کے علاوہ نہیں، وہ غلط ہے. ترکی میں بدعتیں بہت ہیں، ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا، اسلام خلافت ختم ہو گئی، علم دین ختم کر دیا، ایک دور میں داڑھیوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی، تو وہ اسلام کا ایسا گلا گھونٹا ہے وہاں پہ. اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا. ابھی وہاں بدعتوں کا بہت غلبہ ہے، بدعت کا. میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا، آپ حیران ہوں گے، میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، رش بے انتہا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی نا، اتنا لوگوں میں جوش و خروش، سارے پینٹ ٹائی کوٹ میں تھے، لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں. ہم جب گئے ہیں، ہم سفر میں تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا چلو تراویح پڑھتے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر، اچھا جو امام تھے وہ شافی مسلک کے تھے، تو وتر انہوں نے خود نہیں پڑھائے، انہوں نے کہا چونکہ ترکی میں سارے حنفی لوگ رہتے ہیں تو وتر ایک حنفی امام کو انہوں نے آگے کیا. یہ ہمیں پازیٹو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی نا، تراوی کی پہلی رکعت اللہ اکبر، ہم نے نیت باندھی، ہمیں بس والین کی آواز آئی. آگے کیا ہوا؟ آگے جو انہوں نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ تلاوت یہ کی، ولا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولی دین، رکو میں چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سورت پڑھی ہے انہوں نے، کہاں سے شروع کیا ہے. سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے. اگلی رکعت میں ولا الضالین کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، رکو میں دو چار رکعتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے، ایک تو نا قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے، بیچ سے ولا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، تین آیتیں آخر کی. پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی ولا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، دو چار کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ قل اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی، 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ ایک دو لوگ اور بھی تھے، انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویاں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں، ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی، ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. پھر وہ انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ چونکہ سارے ترکی بھی تو 99.9% فقہ حنفی ہے، خلافت تھی نا وہاں، تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے کے، انہوں نے پھر وہ وتر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں جتنا لمبا انہوں نے وتر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی، قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی، اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے، یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو، جب آپ پازیٹو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی نا. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے، اسلام کا گلا گھونٹا ہے، ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا، رمضان کی تراویح بچا لی، یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی، ان کے استاد ان کی آپ ہسٹری پڑھو، بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے، ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن، تو اتنا بھی رہ گیا، کیا یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں، ہماری نظر تو میں جائز نہیں ہے اس طرح پڑھنا. ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے، لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب امام نماز فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا بدعت ہے یار، یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو، وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. ہمارے استاد جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا، وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا, یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو بچوا, بہت بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے, تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں, لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, اب یہ سارے کیا ہیں بدعتی, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنہ صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا, لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے.